فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فضیلتیں اس سورت کی بیان ہو چکی ہیں، من جملہ اس کے یہ بھی ہے، یہ سورت مدافعہ ہے، عذاب سے بچانے والی، اور قاضیہ ہے، حاجتوں کے پورا کرنے والی، جائز حاجتیں جو صبح کو پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی دن بھر کی حاجتوں کی تکمیل فرماتے. اسی طرح تورات میں اس کا نام معمہ ہے، معمہ بہت ساری نعمتوں کا مجموعہ. اور آپ علیہ السلام کو ارشاد گزر چکا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سورہ یاسین ہر مسلمان کے دل میں ہو، یعنی روزانہ پڑھے اور اتنا پڑھے کہ یاد ہو جائے، پھر یاد ہو جائے تو پڑھنا اور آسان ہو جاتا ہے. جب سورت یاد ہو جاتی ہے تو اس کا پڑھنا آسان ہو جاتا، وقت بھی کم لگتا ہے. آپ اس کو کر کے دیکھیں، ایک سورت یاد نہیں ہے اس کو پڑھیں گے، جس کو یاد نہیں ہے اس کو 7-8-10 منٹ لگ سکتے ہیں سورہ یاسین پڑھنے، جس کو یاد ہے اس کو 5-6 منٹ میں آسانی سے ہو جائے، کیونکہ وہ روانی آ جاتی ہے پڑھنے. تو کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو روزانہ پڑھا جائے اور یاد بھی کرنے کی کوشش ہو. تو یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ یاسین یا تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا نبی علیہ السلام کا نام ہے، اور یاسین نام رکھنے کا جواز ہے، لیکن لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اردو کا رسم الخط میں یا الف زبر یا اور سین یا زیر سین، یہ اس طرح لکھنا ہے تو پھر یہ نام رکھنا جائز ہے، ورنہ یہ حروف مقطعات میں ہے جس کا معنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا. والقرآن الحکیم، اور قسم ہے اس قرآن کی، حکمت والے قرآن کی، قرآن حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام اپنے پیاروں کو، نبیوں کو خاص کر، حکمت سے نوازا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ نبی وہ ہے جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حکمت کیا ہے؟ فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا، مومن یؤت الحکمہ، جس کو اللہ تعالیٰ حکمت، فقد اوتیا خیرن کثیرا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خیریں عطا فرمائی جس کو حکمت عطا فرمائی. عام طور پہ ہماری اردو زبان میں حکیم اس کو کہا جاتا ہے جو دوا بنانے والا، بیچنے والا ہے، یہ ایک اس کے ساتھ لاحقہ لگ گیا. جیسے عام طور پہ ڈاکٹر بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو دوا دینے والا ہے، حالانکہ ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر فلانا، ہر پی ایچ ڈی والے کو بھی ڈاکٹر کہا جاتا ہے. اسی طرح حکمت جو ہے یہ صرف دوا دینے والے کا نام نہیں حکیم، بلکہ علم و حکمت، کسی چیز کو صحیح طریق سے ادا کرنے اور اس پیش آنے کا نام یہ حکمت. ایک ہے، آپ نے کسی کو بھی دعوت دے دی، ارے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، کیا تو مسلمان نہیں ہے، یہ دعوت کا غلط طریقہ، حکمت کے خلاف. ہونا یہ چاہیے کہ نماز تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ چل کے مسجد میں پڑھ لیجئے، ثواب زیادہ مل جائے گا، یا جہاں چاہیں مسجد میں پڑھ لیں. یہ طریقہ ہے کہ اس کو برا نہ لگے، ہماری نصیحت کا انداز یہ ہو کہ اس کو برا نہ لگے، اس کو حکمت کہتے ہیں. اور یہ انبیاء سکھاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو، پھر آگے وہ سکھاتے ہیں، اور علماء اور مشائخ پھر اس سے باوصف ہوتے ہیں. تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں، والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی. کیا قسم ہے؟ جواب قسم کیا ہے؟ کیونکہ کافر کہتے ہیں لست مرسلا، کہ آپ کو آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ اپنی طرف سے کلام بنا کے لائے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انک لمن المرسلین، انک لمن، بے شک لمن المرسلین، آپ ہیں رسولوں میں سے، یعنی ہمارے فرستادہ، ہمارے بھیجے ہوئے میں سے آپ رسول ہیں. اس ان کو کہنے دیں، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، جو بھیج رہا ہے وہ بتا رہا ہے انک لمن المرسلین کہ آپ ہمارے بھیجے ہوئے ہیں. علی صراط مستقیم, علی اور آپ ہیں صراط مستقیم پر, بالکل سیدھے راستے پر. علی صراط مستقیم سیدھا راستہ, صراط مستقیم جو ہم الحمد شریف میں بھی مانگتے ہیں, مشائخ فرماتے ہیں اور مفسرین کہ صراط مستقیم کا ایک سرا دنیا میں ہے اور دوسرا اس کے اختتام کہاں ہوتا ہے, جنت میں جا کے. اتنا سیدھا راستہ ہے صراط المستقیم, اتنا سیدھا راستہ, جس کو سیدھا راستہ مل گیا اور وہ مستقیم بھی رہا اور وہ استقامت سے رہا. ہمارے استقامت کی کمی ہے, خوب جڑتے ہیں خوب کرتے ہیں کسی بھی شعبے میں اور پھر اس کے بعد جس کو کہتے ہیں ٹائیں ٹائیں فش, اس کے بعد بالکل چھوڑ دیتے ہیں, بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کبھی کیا ہی نہ. یہ عدم مستقل مزاجی, جس کو تلون مزاجی بھی کہا جاتا ہے, رنگ بدلنا گرگٹ کی طرح, کچھ عرصے تو بہت اچھی طرح نماز پڑھی اور بہت تقویٰ کا اہتمام کرنے کی کوشش کی, پھر ایک دم سے جو ہے ایک دم سے آزاد ہو گئے. یہ خطرناک بات ہے. ہونا کیا چاہیے کہ مستقیم ہو آدمی. قل آمنت باللہ, جب صحابی نے پوچھا مجھے کوئی تعلیم فرما دیجئے, آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ, اور میں ایمان لایا اللہ پر, ثم مستقیم, پھر اس پر مستقیم ہو جا. بس ایمان پر جو مستقیم ہوگا, ایمان کو دنیا سے لے کے جائے گا, ایمان وہاں پر انسان کی بخشش کا سبب بنے گا. تو استقامت بہت بڑی چیز ہے, اور اسی لیے فرماتے ہیں کہ استقامت 1000 کرامت سے بڑھ کر. واضح کرامت والے ہوتے ہیں لیکن استقامت والے نہیں ہوتے, تو استقامت 1000 کرامت سے بڑھ کر. انک علی صراط مستقیم, تو ہم جو یہ مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں یا اللہ آپ سیدھا راستہ دکھائیے, اہدنا آپ دکھائیے اور چلائیے, اس کے دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں, ہمیں دکھائیے اور آپ کی مہربانی ہوگی آپ چلائیے بھی. جیسے کسی نے راستہ بتا دیا, اس کو اراد و طریق کہتے ہیں, بھائی یہاں سے سڑک تک جانے کا اور مجھے نارتھ کراچی جانا ہے, صدر جانا ہے, کیا ہے, وہ آپ نے ہی سے کھڑے کھڑے سمجھا دیا ادھر جاؤ گے یہاں سے. ایک ہے چلو بھائی میں جا رہا ہوں بائک پہ گاڑی پہ تمہیں وہاں تک پہنچا دوں گا, اس کو کہتے ہیں پہلے کو کہتے ہیں اراد و طریق, راستہ دکھانا, اور دوسروں کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب, وہاں تک پہنچا بھی دینا. تو یا اللہ آپ ہمیں راستہ بھی دکھائیے اور ہمیں وہاں تک پہنچا بھی دیجیے, ہمیں وہاں تک پہنچا بھی دیجیے. تو اہدنا الصراط المستقیم جب آدمی دل سے پڑھتا ہے, افسوس یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں دل ہمارا غیر حاضر رہتا ہے, ترجمے کی تو ہمیں پہلے ہی خبر نہیں ہے, دل بھی موجود نہیں رہتا. حالانکہ یہ ترجمے تو ہر نمازی کو معلوم ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ استقامت والا راستہ چلائیے کہ جو جنت میں جا کے اس کا آخری سرا جنت میں ہے, وہاں تک ہمیں پہنچائیے. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام نازل کیا, یہ ہے صراط مستقیم. تو صراط مستقیم اس کو مل گئی ہے گویا کہ جس جو نمازی ہے, جو اللہ کو مانتا ہے, ایمان لایا, اب اس پر پوری طرح مستقیم ہونا اور آخر دم تک اس پر قائم رہنا, یہ ہے امتحان. جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا وہ انشاءاللہ ہمیشہ کے امتحان میں کامیاب ہو. تنزیل العزیز الرحیم, یہ قرآن نازل کیا گیا زبردست عزیز کی طرف سے. عزیز کا مطلب زبردست ذات ہے اور رحیم بھی ہے, بہت رحمت والی مہربان ہے. عزیز الرحیم, ہمارے شیخ و مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, وہ ذات ہے بہت زبردست ہے لیکن معاف بھی کر دیتی ہے, غفور بھی ہے. یہ دو نام جو آتے ہیں یکجا, عزیز الحکیم, سمیع العلیم, یہ بلا وجہ نہیں ہوتے, ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہوتا ہے. عزیز الغفور, وہ ذات بہت زیادہ معاف کرنے والی ہے اور بہت زیادہ زبردست ہے لیکن بہت زیادہ معاف کرنے والی بھی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاف کر دیتے ہیں کتنوں کو پکڑیں گے کیسے پکڑیں گے, ایسا نہیں ہے, ہم سب کو گرفت میں لے سکتے ہیں اور چاہیں وَإِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ, آیت کا ترجمہ یوں کیا جا چٹکی بجانے میں. وَإِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ, ہم چاہیں تو ایک لمحے میں تمہیں مٹا سکتے ہیں اور دوسری مخلوق بھی لا سکتے ہیں. دیر بھی نہیں لگے گی کہ پھر پیدا ہوں گے پھر بڑھیں گے, یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں, ہم بہت زبردست ہیں, ہم چاہیں تو انتقام لینے پہ آ جائیں تو دنیا بھی تمہاری برباد ہو جائے اور آخرت تو ہوتی ہے برباد, لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور وہو العزیز الغفور کہ وہ زبردست ہونے کے باوجود. ہمارے شیخ مثال سمجھاتے تھے کہ کوئی بیمار ٹائیفائڈ کا بیمار 70-75-80 سال کے بڑے میاں جو آخری سانسیں لے رہے ہوں وہ اگر کہیں کہ اب جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا تو آدمی کہے گا معاف نہیں کرے گا تو کیا کرے گا بتاؤ, اور آگے کچھ کر سکتا ہے؟ تو اس کی معافی کی قدر نہیں. لیکن کسی کو بھولو پہلوان معاف کر دے کہے گا جزاک اللہ کہ جان بخشی سو لاکھوں پائے, ورنہ ابھی ایک مکہ مارتا تو ہم. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب دیتے ہیں وہاں فرمایا فاقروہا فدمدما, انہوں نے اس اونٹنی کے پیر کاٹ لیے. ہم نے منع کیا تھا, حضرت صالح علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کی طرف برے خیال سے مت بڑھنا, اس کو نقصان مت پہنچانا, اس کو پانی پلاؤ. فسقیاہا فکذبوہ فاقروہا, انہوں نے اس کو جھٹلایا اور ان شریروں نے اس کے پیر کاٹ دیے. فدمدما علیہم, پس اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل. فدمدما علیہم ربہم, ان کے رب کا عذاب ان پر نازل ہوا. پالنے والا عذاب دے رہا ہے, پالنے والے کو تو محبت ہوتی ہے, لیکن وہ نافرمانی اور سرکشی میں وہاں تک چلے گئے کہ پالنے والا خود عذاب دے رہا ہے. اور فدمدما علیہم ربہم بذنبہم فسواہا, ہم نے ان کو ایسا عذاب دیا کہ ان کے, اور کس لیے دیا؟ بذنبہم, بلا وجہ نہیں دیا, ان کے گناہوں نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے دیا. نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے دی. ایک نافرمانی ہوتی ہے اور ایک سرکشی ہوتی ہے, اس میں بھی تھوڑا سا فرق. یہ جو طبقہ بیٹھا ہے اکثر ہم لوگ اتنا ہے کہ نفس امارہ بھی ہے یا لوامہ ہے بعضوں کا, اتنا ہے کہ گناہ کر کے شرمندہ ہوتے ہیں, یہ سرکش نہیں ہے. یہ گناہگار تو ہے سرکش نہیں ہے. سرکش وہ ہوتا ہے جو لوگ گناہ کرے تو کیا ہو گیا, اب کر لیا, ساری دنیا کر رہی. تو صحیح بات ہے کہ تم اگر 8 ارب انسانوں کو اٹھا کے دیکھو تو 8 ارب میں سے 7 ارب سے زیادہ نافرمان ہے. پھر کیا ہوا, کتنے فیصد بنے؟ بہت ہی کم. یہ بھی 7 ارب بھی ایک احتیاط, ورنہ شاید اس سے بھی زیادہ, 7.5 ارب سے زیادہ نافرمان نکلے. اور 50 کروڑ افراد ہوں گے جو متقی پرہیزگار شاید یہ بھی ہوں, اس میں بھی کمزوری ہے. تو بہت سے لوگ کہتے تو ہم نے کیا تو کیا کیا, یہی غلطی ہے. کم از کم آدمی اپنے کیے پر نادم رہے, اپنے کیے پر نادم رہے تو یہ سرکش نہیں ہوگا. نادم رہے, استغفار کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی اپنی سی کوشش کرے. ہر آدمی اپنی سی کو, یہ سرکش نہیں ہے. یہ انشاءاللہ کسی کی شفاعت سے, اپنے کسی عمل سے نہیں تو اللہ کے فضل سے, نہیں تو اولیاء انبیاء کی شفاعت سے امید ہے. اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا اللہ تعالیٰ فضل فرما دیں گے اللہ تعالیٰ. لیکن جو سرکش ہوتا ہے, ارے میاں روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو. آپ نے سنا ہوگا ایسا جملہ, حضرت شیخ نے فضائل رمضان میں اس کو لکھا, روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو. ایک تو نہیں رکھ رہا ہے, ظالم بے حیا اور کھا رہا ہے سب کے سامنے, اور الٹی بات بھی یہ کر رہا ہے کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو. اس کا ایمان بھی چلا گیا, کیونکہ روزہ خوری تو گناہ کبیرہ ہے. بہت سے نمازی بھی روزہ نہیں رکھتے. مل ایریا میں جائیں اکثر لوگ, کیونکہ اندر کام کرتے ہیں, گرمی ہوتی ہے, گرمی کے دنوں میں اکثر روزہ گرمیوں میں آتا ہے. اب سردیوں میں امید ہے سردیوں میں آئے گا آگے جا کے, تو کیا ہے پورے روزے کھا جاتے ہیں, روزہ خوری کرتے ہیں. پہلا رکھ لیا اور آخری 27ویں کا رکھ لیا تو 2 روزے رکھنے سے ہو جاتا ہے. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحم اللہ تعالیٰ کو خط آیا, کہاں سے؟ آپ کے مسائل کا حل میں لکھا ہوا ہے. الحمدللہ شارجہ سے, دبئی سے, اس طرف مڈل ایسٹ میں گرمی یہاں سے زیادہ, بہت زیادہ ہوتی. وہاں کے ایک دوست نے بتایا کہ انڈا فرائی کرنا ہو صبح تو رات دن کے 12-1 بجے صرف تم اس کو سڑک پہ ڈال دو, خود بخود فرائی ہو جائے گا. 50 سے اوپر جب درجہ حرارت 58 تک جاتا ہے, بعض 50 سے اوپر تو ہوتا ہی ہے گرم ہوائیں, اور فادر 54-58 تک جاتا, کیا حال ہوتا ہو. اس حالت میں وہ کام کرتے, انہوں نے لکھا تھا کہ یہاں آپ کو معلوم ہے کتنی شدید گرمی ہوتی ہے, تو ہم چاہتے ہیں ہم روزہ رکھنا, ہم مسلمان ہیں ظاہر سے, اتنا بھی ان کو خوف خدا تھا تو, لیکن ہم روزہ رکھ نہیں پاتے. ہم تو ہر گھنٹے میں دو دو تین تین گلاس پانی پیتے ہیں, ہم روزہ کیسے رکھیں؟ اب مولانا کا جواب سنیے. حضرت بڑے عالم بھی تھے اور حکیم بھی تھے, صرف عالم نہیں تھے, اللہ والے بھی تھے, درد دل والے بھی تھے, لیکن مسائل میں کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے. فرمایا بھائی روزہ تو معاف نہیں ہو سکتا, نوکری چھوڑی جا سکتی ہے, اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. اول تو آپ روزہ رکھنے کی پوری کوشش کریں. دوسرے یہ کہ بالفرض آپ نے روزہ رکھ لیا, صبح آپ سحری کریں گے اور سحری کے بعد نماز پڑھ لی, پھر آپ کام پہ گئے. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں, ایک مہینے کی ان سے چھٹی لیں, بھائی یہ مہینہ ہمیں چھٹی دے دو تاکہ ہم اپنے ملکوں میں جا کے آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکیں. کوئی اور مذہب والے ہیں وہ بھی کام کر سکتے ہیں, کوئی کرے نہ کرے, جو بچنے والا ہے وہ کر سکتا ہے. بھائی مجھے ایسا کام نہیں کرنا کہ دن بھر میں رزق کے لیے رزاق کو ناراض کروں. رزق کما رہا ہے اور ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ رزاق نے منع کیا اس وقت میں مت کھاؤ, اسی وقت میں کھا رہا ہے. کیا ہوا؟ جس دن منع کیا تھا مچھلیاں مت پکڑو, اسی دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں بنی اسرائیل میں. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پہلے روکا, علماء نے روکا, منع کیا, لیکن وہ مانے نہیں. جان کے جو ہے وہ جال لگا دیتے تھے جمعے کو, تاکہ ہفتے کو جال لگائے تاکہ ہفتے میں وہ جو مچھلیاں کھڈوں میں آ جائیں اتوار کو ہم پکڑ لیں. اللہ تعالیٰ اس چالاکی سے, ہیلے سازیوں سے باخبر ہے. لہذا ان کے بڑوں نے سمجھایا, علماء نے, مشائخ نے, خیرخواہ لوگوں نے, لیکن بات کہاں سے, ارے یہ ملا خود بھی نہیں کھاتا, ہمیں بھی کھانے نہیں دیتا, سود سے منع کرتا ہے, دھوکہ دہی سے منع, ہر چیز میں آڑے آ جاتے, اس کو تو ہماری خوشی ہضم ہی نہیں ہوتی, ایسی باتیں کرتے لو. وہ یہی ہوا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عقل مندی کی. یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہم ان شادی بیاہ میں اور ان چیزوں میں کو روک نہیں سکتے تو اس میں کم از کم شریک بھی نہ ہوں. انہوں نے کیا عقل مندی کی بنی اسرائیل کے علماء نے, کہ انہوں نے جو وہ بستی تھی جس میں نافرمان تھے وہاں سے آڑ لگا لی, بیچ میں ایک آڑ لگا لی اور بالکل دیوار الگ کر دی, بھائی یہ ان کے ساتھ ہم رہے تو ہم پر بھی آئے گا. لہٰذا وہ الگ الگ ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا. وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا فَلَمَّا نَهُوا عَنْهُ فَانْتَهُوا, جب ہم نے ان کو منع کیا اس کے بعد بھی وہ نہیں رکے. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہم نے کہا ان سے قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا, ہو جاؤ تم لوگ, قِرَدَةً خَاسِئِينَ, بندر ذلیل. اللہ تعالیٰ کے سب کو معلوم, کن فیکون, ہم نے کہا ہو جاؤ, کونو ہم نے کہا تم سب کے سب ہو جاؤ, کن فیکون, فوراً وہ بندر بن گئے. رات ہی میں بندر بن گئے. صبح کو جب دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ آواز ہی نہیں آ رہی, انسانوں کے نہ وہاں سے کوئی نکل رہا ہے. جب کسی نے پھر جھانک کے دیکھا کیا ہوا, پتہ چلا کہ سب جانور بن گئے, اور جوان بندر بن گئے اور جو بڈھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا گیا. نہیں سمجھ میں آ رہی تھی بات. پھر جب عذاب آتا ہے, اب رو رہے ہیں, سب رو رہے تھے. اور مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ 3 دن کے بعد سب صفحہ ہستی سے مٹ گئے. 3 دن اس عذاب میں ان کو اتنی عقل تھی کہ ان پر عذاب آیا ہے, ان کی چہرے مسخ کر دیے گئے ہیں. لیکن کیوں ہوا؟ نافرمانی پر اور سرکشی پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے, یہ ہیلے سازیاں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ باخبر ہے, اگر یہ بھی ساتھ رہتے, یہی میں عرض کر رہا ہوں, اگر ان منکرات کے شیوع پر کوئی بلا نازل, حضرت شیخ کے الفاظ ہیں مولانا زکریا صاحب جو محدث گزرے ہیں, 50 سال حدیث پڑھائی حضرت مولانا زکریا صاحب نے, کم لوگ جانتے ہیں اور بہت بڑے اللہ والے تھے. فرماتے ہیں منکرات یعنی گناہوں کے ان شیوع پر, اس آگ پر اگر کوئی بلا نازل ہوئی تو متقی پرہیزگار کہلانے والے بھی محفوظ نہیں رہیں. لہذا ہمیں ان کو منع کرنا چاہیے. بھائی گانے نہ بجاؤ, اپنی شادیوں کو, اپنی ہر کام کو سنت و شریعت کے مطابق کرو. اگر وہ نہیں کرتے تو کم از کم اس وقت میں ان سے الگ ہو جائیں. عام حالات میں بائیکاٹ نہ کریں, مسلمان ہے نا, ایمان ہے, اس کو سمجھاتے رہیں, لیکن جب وہ ایسے گناہ کریں اس وقت ان سے الگ ہو جائیں, تاکہ وہاں کوئی عذاب آئے تو پھر وہاں ہمارا بھی حصہ نہ ہو جائے. لہذا ایسے وقت میں وہاں سے آدمی الگ ہو جائے. تو یہ ہمیں, یہ قرآن کریم قصے کہانیوں کی کتابیں نہیں, عبرت حاصل کرنے کے لیے. لہذا مولانا نے ان کو لکھا, حضرت مولانا جھانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, کہ روزہ تو آپ رکھیں گے روزہ تو آپ رکھیں اور اس کے بعد جب آپ پانی پینے کے حاجت زیادہ ہونے لگے اور پھر اتنی زیادہ ہو جائے کہ آپ نہ رکھ سکیں, اس کو کہتے ہیں بے حال ہونا, مضطر ہونا, جان کے درپے ہو جانا. پھر آپ اگر توڑیں گے تو آپ کو کفارہ نہیں دینا پڑے گا. پھر یہ رکھنے کے بعد پھر آپ رمضان کے بعد جب آپ کی چھٹی ہو یا جب موسم بہتر ہو آپ اس کا کفارہ پورے روزے رکھیں گے. یہ اتنا انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے آپ پر کفارہ لازم نہیں ہے, کیوں آپ نے رکھ لیا نا, رکھ لیا. اب رکھ کے آپ نے توڑا کیوں؟ کیونکہ جان کا خطرہ تھا. دس بجے تک ہیں, دس بجے تک بھی ہم گزارا نہیں کر سکتے, اتنی شدید گرمی ہوتی ہے صبح سے اور روزہ بھی لمبا ہوتا ہے گرمیوں کا. لیکن پھر بھی حضرت نے یہ فرمایا کہ روزہ تو آپ کو رکھنا پڑے گا. یہ ان لوگوں کو آپ آگے بتائیے جو روزہ خوری کرتے ہیں اور پھر ان کا ارادہ بھی نہیں ہے, سردی نہیں آتی موسم میں کیا؟ بالفر کسی نے روزہ خوری کی اور اس کو اس وقت پتہ نہیں تھا, اب وہ نمازی ہو رہا ہے, اب وہ نیک بننا چاہ رہا ہے, اب وہ پچھلے تمام روزے رکھے گا. اب کتنا بہترین موسم ہے بتائی. صبح کتنے بجے؟ 5:35 پہ سحر ہے, 5:30 تک آپ کھا پی سکتے ہیں. اس کے بعد شام میں 6:15 12 گھنٹے کا ٹھنڈا ٹھنڈا روزہ ہے. آدمی اس موسم میں چاہے تو ابھی پورے 4 مہینے وہ روزہ رکھ سکتا ہے, 100 روزے رکھ سکتا ہے. ایک آدھ دن بیمار اور چھٹی وغیرہ ہو جاتی ہے, 100 روزے ہیں, 3-4 مہینے کے روزے ان 4 مہینوں میں قضاء عمری رکھ سکتا ہے. لیکن اکثروں کو فکر نہیں کہ ہم نے کیا کیا. الحمدللہ جن کو خوف خدا ہے وہ رکھتے ہیں. عورتیں زیادہ رکھتی ہیں, عورتیں زیادہ رکھتی ہیں کیونکہ عورتوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں ایام میں, وہ بھی رکھتی ہیں. اور جن کو نہیں پتا تھا چھوٹ گئے اور ان کو اس وقت ہدایت نہیں تھی اور ایسے ہی بس. آپ دیکھیں گے ہم ہر سال دیکھتے رہتے ہیں, پہلے رمضان میں یہاں سے وہاں تک اتنا مجمع ہوتا ہے کہ امام کا وہاں سے یہاں تک آنا دشوار ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ چھٹتا جاتا ہے, 2-3 روزے تک وہ روزہ دار چلے جاتے ہیں, ان کا روزہ پورا ہو جاتا ہے. پھر وہ 27ویں کو آتے ہیں, پھر ایک آدھ روزہ رکھے جمعۃ الوداع. اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا دشوار ہوتا ہے, اس میں سب روزہ رکھتے ہیں. یہ دن خاص ہے, چلو بھائی کسی بھی طرح صحیح, لیکن بتا رہا ہوں کہ صرف یہ کافی جا. اگر کسی نے ایسا کیا ہے اب وہ پچھلے روزے رکھے پورا, اب اس کا تدارک یہ ہے کہ روزے رکھے, اب فدیہ دینے سے نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ اتنا بوڑھا ہو گیا 70-75 سال کا جس کو شیخ فانی کہتی ہے شریعت. الحمدللہ اگر وہ شیخ فانی یعنی 70 سے اوپر, اور اس پر بھی 70 سے اوپر کوئی عمر نہیں ہے, طاقت نہیں رہے, اگر روزے کی طاقت نہیں. بعض دفعہ اتنی اچھی صحت ہوتی ہے 70-75-80-80 سال میں لوگ روزے رکھتے, تو جب تک اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے وہ فدیہ نہیں دے سکتا. تو اگر اس میں روزے کی طاقت ہے تو سردی میں روزے رکھے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ جون جولائی میں رکھو, سردی میں رکھو. ابھی اس موسم سے پہلے سے, 1 مہینے پہلے سے دن چھوٹے ہو رہے ہیں اور روزے آسان ہو رہے ہیں. اسی طرح قضائے عمری نمازیں ہیں, لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. جو نیک بن بھی رہے ہو بس نمازیں شروع کر دیں, یہی بہت بڑا احسان ہے. پچھلی کون پڑھے گا, اللہ کو راضی کون کرے گا؟ اور اس بات کو کہ منکرات کے ان شیوع پر اگر کوئی بلا نازل ہوئی, یہ میرا بھی کام ہے, آپ کا بھی کام ہے. ہر آدمی اپنے محلے میں اس کی سلام دعا ہوتی ہے, ہیلو ہائے ہوتی ہے, اس کو چاہیے وہاں تک یہ بات پہنچائے. ورنہ اگر حالات خراب ہو رہے ہیں جیسے ہو رہے ہیں, پھر جب آخری پہ آ جاتے ہیں پھر روتے ہیں سر پکڑ کے, کہاں جائیں. دیکھیے وہ شام میں رہنے والے جو اے سی میں رہتے تھے, آج وہ خیمہ بستیوں میں ہیں. فلسطینی مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایسے ہی ہو رہا ہے, بلا وجہ ہو رہا ہے. عمومی طور پر جو مسلمانوں کی بے حسی ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. دوسری طرف بالکل آرام سے بیٹھے ہیں, ہاں ہم حمایت کرتے ہیں, بس حمایت کرتے ہیں. یہ لفاظی صرف کام آتی, ہم حمایت کرتے ہیں, کہ یہاں تو کرنے کے کام کرنے سے ہوتے ہیں. بہت سے مسلمان ایسے ہیں, چلو بھائی اتنا ہے کہ کم از کم وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں, اور یہ بائیکاٹ بھی بعض صحابہ سے ثابت ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی بڑے صحابہ میں سے ہیں, انصاری صحابی. غزوہ بدر سے پہلے اور ہجرت کے بعد, ہجرت کرنے میں یہ بھی پیش تھے کروانے میں, ساتھ گئے تھے, اور آپ کو لانے والوں میں اس حضرت سعد بن معاذ, یہ شروع کے انصاری صحابہ میں سے ہیں. لہذا یہ اس کے بعد عمرہ کرنے کے لیے گئے. تاریخ ذہن میں رکھیں کہ ہجرت کے بعد اور غزوہ بدر سے پہلے, یعنی 2 ہجری سے پہلے وہاں گئے. تو وہاں ابو جہل نے دیکھ کے ان کو پکڑ لیا, تمہنے ہمارے دشمن کو پناہ دیے، تم یہاں آرام سے عمرہ کرو گے، ہم تمہیں اتنی آرام سے عمرہ کرنے نہیں دیں گے، تم نے ہمارے دشمن کو پناہ کی، نبی علیہ السلام کو تم نے یہاں تو تنگ کرتے ہی تھے، وہاں چلے گئے تو ان کو بھی ان پہ بھی دباؤ ڈال رہے، تم نے کیوں ان کو آرام سے جگہ دیے؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ اچھا اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھنا، وہی بائیکاٹ، یاد رکھنا کہ تمہارا ساری تجارت شام کے راستے ہوتی ہے اور ہمارا قیام اسی طرف ہے، ہم تمہاری ساری ناطقہ تمہارا بند کر دیں گے اور تمہارے تمہیں نانی یاد آ جائے گی، غلہ نہیں آئے گا تو کہاں سے کھاؤ؟ دھمکی اثر کر گئی، اور کہا اچھا بھائی کر لو عمرہ، کر لو کوئی بات نہیں، صرف دھمکی اثر کر گئی۔ اس کے بعد حضرت سمامہ بن یسال رضی اللہ عنہ، سمامہ ہے نا، سمامہ یہاں نام رکھ، صحابی کا نام، صحابہ صحابیہ کا نہیں، صحابی کا نام سمامہ، ان کو رضی اللہ عنہ جنگی قیدی بنا کے لا کے مسجد میں رکھ دیا گیا۔ مسجد نبی میں یہ سارے کام ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا یہ کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی تعلیم کر رہا ہے، مسجد نبی میں سارے کام ہوتے ہیں، حدیثوں کا درس بھی ہوتا تھا، جہاد کی سارے کام بھی مسجد نبی میں ہوتے تھے، لہذا جب ان کو جنگی قیدی بنا کے لایا، مسجد نبی میں لا کے باندھ دیا، پلر سے لا کے باندھ دیا، قیدی تھے ظاہر سی بات، کھانا وانا وقت پہ ملتا تھا، مسلمانوں نے کبھی وحشیانہ سلوک نہیں کیا، کھانا نہیں دے رہے ہیں اور دو گز کے پنجرے میں رکھا ہوا ہے، ایسا کبھی مسلمانوں نے نہیں کیا، جو انسانیت سو ظلم ڈھاتے ہیں یہ کفار ہوتے ہیں، اور چونکہ کافر بزدل ہوتا ہے اس لیے یہ ظلم ڈھاتا ہے، مسلمان بزدل نہیں ہوتا، فراخ دل ہوتا ہے۔ چنانچہ پچھلے دور کا لوگوں کو یاد ہوگا، وہ صحافیہ تھی، اس کو قید میں رکھا، وہ پکڑی گئی تھی، اس کو قید میں رکھا ہمارے پڑوسی ملک نے، اور اس کے بعد اس کو صرف قرآن دے دیا، کھانا وقت پہ ملتا تھا، قید میں رکھا، کوئی ظلم نہیں، زیادتی تو دور کی بات، ظلم بھی نہیں، عورت اکیلی تھی، قید میں رکھا، اس کو کھانا وقت پہ ملا، قرآن کا ترجمہ دے دیا جس زبان کی وہ تھی، لہذا اس نے قرآن پڑھا، وہ ایمان لا کے باہر آئی، پھر اس نے بتایا کہ عافیہ مریم کہاں قید میں، پھر اس نے بتایا، یہ تاریخ ہے کہ الحمدللہ صحابہ کی تاریخ زندہ کی جا رہی ہے۔ دو صحابی لے کر گئے، حضرت عدی بن حاتم کی بہن کو لے کر گئے، وہ جنگی قیدی ہو گئی، اور لے کر گئے دو صحابی رات کا وقت، اور جب اس کو حاجت ہوتی، اس زمانے میں یہ تھوڑی تھا کہ گاڑی ہے اور اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں، جاؤ بھائی وہاں جا کے فراغت کر لو، جا کے فراغت، وہ دونوں ادھر رہے، پھر وہ آ گئیں، پھر اس کو لے کے آ رہے ہیں، وہاں پہنچ کے مدینہ شریف پہنچ کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کہ یہ کیسے مرد ہیں کہ عورت ان کے ہاتھ میں کھلونا تھی، لیکن انہوں نے کس سے اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، لہذا اس نے کلمہ پڑھ لیا، اپنے بھائی عدی بن حاتم کو کہا، حاتم تائی کے بیٹے ہیں عدی بن حاتم، کہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں، تو اس نے کہا اکیلے پڑھ لیا ہے، مجھے بھی تو پڑھاؤ، وہ بھی فوراً مسلمان ہو، عدی بن حاتم بھی مسلمانوں کے یہ روشن کارنامے ہیں، جس میں سے ایک مثال بھی آج کوئی پیش کرنے سے قاصر، کس طرح بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو دجانہ فرمایا، یہ نبی کی تلوار ہے کون لے گا، سب صحابہ نے دو دو ہاتھ بلند کر دیے، مولانا اشرف اللہ تھانوی صاحب کا بیان میں نے سنا، دو دو ہاتھ بلند، ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چاہیے، مجھے، بڑے بڑے صحابہ خلفائے راشدین اور سب، اور ابو دجانہ، حضرت ابو دجانہ نے کہا مجھے چاہیے، آپ نے حضرت ابو دجانہ کو تلوار دی، اور پھر فرمایا ابو دجانہ تو جو یہ اترا اترا کے چلتا ہے میدان جنگ میں، تیرا یہ اترانا عام حالات میں اللہ تعالیٰ کو اترانا پسند نہیں ہے، لیکن کیونکہ تو میدان جہاد میں ہے، تیرا یہ اترانا بھی اللہ کو پسند، کیوں ایک آدمی ابھی یہاں کہے میں مجھے تم نہیں جانتے میں ایسا ہوں، یہ کبر ہے، اور میدان جنگ میں جا کے گئے تم نہیں جانتے، جیسا ڈاکٹر عبد القدیر صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا بھارتی سائنسدان کو، جب اس نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو 6 منٹ میں تباہ کر دیں گے، ڈاکٹر صاحب نے یہاں سے جواب دیا تھا ہم ہندوستان کو 3 منٹ میں تباہ کر دیں گے، 6 منٹ بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ تو جہاد کا یہ طریقہ ہے، حل میں مبادر، کوئی ہے میرے جیسا بہادر تو آئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیری یہ چال عام حالات میں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن کیونکہ تو میدان جہاد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو تیری یہ چال جہاد کے میدان میں پسند ہے۔ حضرت ابو دجانہ کو آپ نے وہ تلوار دی، عطا فرمائی، اور فرمایا دیکھو اس کی کچھ شرائط ہیں، یہ نبی کی تلوار ہے، اس سے کوئی بچہ کوئی عورت زخمی نہیں ہونی چاہیے، یہ نبی کی تلوار ہے، کسی مظلوم پر، کسی غیر بے گناہ پر نہیں اٹھنی چاہیے، جو لڑ رہا ہے اس پر اٹھنی چاہیے ہمیشہ۔ تاریخ شاہد ہے، حضرت حمزہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، صحابہ کو کس کس طرح نقصان پہنچایا گیا، لیکن کوئی کہیں نہیں ہے کہ صحابہ نے کسی کافر کو اس طرح بوٹی بوٹی کر دیا، مارا اور اس کے بعد قبر میں بھی ڈال دیا، گڈھا کھود کے ڈال دیا، کہ بے حرمتی نہیں کی۔ لہٰذا ثمامہ ابن یسار، ہم لوگ پڑھتے نہیں اصل میں اپنے بڑوں کے حالات، ہمیں تو بس اخبار دیکھ لیا، میڈیا دیکھ لیا، بس یہ حالات پڑھیں، حکایات صحابہ، حیات الصحابہ، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں، تاریخ ملت اسلامیہ موجود ہے، من سے شہود پہ آ چکی ہے۔ لہذا لکھا ہے ثمامہ ابن یسار کو لا کے پلر سے باندھ دیا، وہ دیکھ رہے ہیں تماشا، کیوں باندھتے تھے، یہ دیکھو ہم کیسے ہیں، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہم کہتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہم دیکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو، تم ہمیں اسلام کی دعوت دے رہے ہو، تمہارے اپنے اندر اسلام کہاں ہے، ہم دعوت دیں تو کس منہ سے دیں، وہ نہ صرف باندھ کے دیکھا کرتے، دیکھا دکھاتے تھے، دیکھو ہم کیا آئے، سب نماز پڑھ رہے ہو، دیکھ رہے اللہ کی عبادت، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز ایک، سب اس طرح عبادت کر رہے ہیں، تین دن تک دیکھتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یمامہ ثمامہ ثمامہ کیا حال ہے تمہارا، کہا کہ بہت اچھا حال ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ قتل کریں تو میرا بدلہ لینے والے موجود ہیں، یعنی ایک طرف وہ بھی کہہ رہے ہیں اور دوسری کہہ رہے ہیں، اور آپ آزاد کر دیں تو آپ ناشکرہ نہیں پائیں گے، یعنی میں ایسا نہیں ہوں کہ میں آزاد ہو کے میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گا۔ تیسرے دن نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا، قریب دریا میں گئے، نہر اور دریا قریب قریب ہوتے تھے، جا کے وہاں پہ غسل کیا اور آ کے کلمہ طیبہ پڑھا۔ تین دن صرف دیکھا مسلمانوں کے حالات، تین دن میں اسلام لائے، اور پھر اس کے بعد جب یہ گئے عمرہ کرنے کے لیے تو پھر وہاں پہ لوگوں نے ان سے بات بنا، اور یہ کون سا وقت تھا، صلح حدیبیہ کے بعد کی بات، صلح حدیبیہ چل رہا تھا 5-6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو گیا، لہذا اس کے بعد کیا یہ معاملہ ہے۔ جب یہ وہاں گئے انہوں نے کہا بھائی ہم تمہیں عمرہ کرنے نہیں دیں گے، تم وہاں سے آئے ہو نا، ہم تمہیں عمرہ کرنے نہیں دیں گے، تم آؤ گے وہاں پہ، پھر وہاں پہ تم آؤ گے، پھر ہم تمہارا ناطقہ، اور یہی کیا، اور جا کے انہوں نے کہا بھی کہ ساری گندم کی سپلائی بند کرو، یہ لوگ ہمیں عمرہ کرنے نہیں دیتے۔ اور جب گندم کی سپلائی بند ہو گئی، پھر وہاں سے خط آ رہا ہے، کافر وہاں سے لکھ رہا ہے نبی علیہ السلام کو کہ ہمارا تو معاہدہ چل رہا ہے، آپ کے صحابی نے ہمارا گندم روک لیا، ہمارا غلہ روکا ہوا ہے، آپ مہربانی فرمائیں۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا، پھر انہوں نے دوبارہ جاری کیا، پتہ چلا یہ صحابہ سے ثابت ہے، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز ٹوتھ پیسٹ ہے، فلاں کیک ہے، یا فلاں صابن ہے، یہ سب، لیکن ہم ان کے طریقوں کو بھی چھوڑیں، ان کے طریقوں کا بائیکاٹ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، کہیے انشاءاللہ تیار ہیں، ہم اپنے چہرے مزین کریں سنتوں سے، اپنے لباس کو سنت سے مزین کریں۔ کس میں عرض کر رہا تھا عصر کی نماز میں، ہم ان چوڑے چماروں اور ان کافروں زانی شرابی جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، ہم ان کے طریقوں پہ چل رہے ہیں اور اللہ کے پیارے محبوب کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو پیروی کرے گا، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اس کے رسول کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ بڑی کامیابی پائے گا، بڑی کامیابی اس کے لیے ہے، ہمیشہ کی کامیابی اس کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بہت زیادہ گمراہی میں پڑ گیا، اور گمراہی کا ہیڈ آفس کہاں ہے، پھر جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے۔ لہذا اس معاشی بائیکاٹ جو اچھی چیز ہے، اس کے ساتھ ایمانی بائیکاٹ یہ ہے کہ ہم تمہارے طریقوں کو تھوکتے ہیں، ہم اپنے آقا کے طریقوں کو زندہ کریں گے، ہم بال بھی کٹوائیں گے تو پہلے مولانا سے پوچھیں گے اس کی سنت ہمیں بتائیے، گال کی سنت بتائیے کہ ہمیں داڑھی رکھنی ہے، پائچہ اوپر رکھنا ہے، ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، ہر چیز میں۔ اقبال نے کہا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے، دیکھنے سے پہلے پوچھیں گے دیکھنا بھی جائز ہے یا نہیں ہے۔ یغضوا من ابصارہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی بعض نگاہوں کو جھکا لو، ادھر مت دیکھو جہاں منع کیا جا رہا ہے، ادھر دیکھو جہاں کہا جا رہا ہے، ادھر نہیں دیکھتے جہاں کہا جا رہا ہے۔ والدین کو نگاہ رحمت سے نہیں دیکھتے، اہل علم کو، مسجد کو، مدرسے کو، بیت اللہ کو، کاغان مری، ان سب چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، نہیں دیکھنے کی چند چیزیں اسی طرف دیکھ رہے ہیں، نامحرموں کو تصویریں اور فلاں جو چند چیزیں، یہ ساری چیزیں ہمیں شریعت سے پوچھنی پڑیں گی. اور پھر یہ بائیکاٹ بھی کرنا پڑے گا کہ ہم تمہارے طریقوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم اپنے آقا کے طریقوں کو انشاءاللہ زندہ کریں گے، اور نہ صرف اپنی ذات سے بلکہ اپنے بچوں میں بھی یہ چیز لائیں گے، اپنے پڑوسیوں کو بھی بتائیں گے. سارے مسلمانوں میں اگر یہ چیز بیدار ہو جائے پھر یہ ان کی یہ جرت نہیں ہو سکتی. ان کو پتہ ہے مسلمان تو سارے سو رہے ہیں، لہٰذا وہ کیا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو من حیث القوم بیدار فرمائے، اور مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیں. وآخر دعوانا.